أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. قبل احترام بزرگ اور نوجوان دوستو، محترم ماں اور بہنوں، کل گفتگو چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ زمین میں تم دو مرتبہ فساد برپا کرو گے اور دو مرتبہ تمہیں اس کا عذاب دیا جائے گا. کل اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی کہ ان کا فساد کیا تھا، ان کا بگاڑ کیا تھا، اہل کتاب کا، بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، اور اس پر تورات اور اس کے جو دیگر صحیفے ہیں ان کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا اور دیگر صحیفے ہوں، ان کی حیثیت ہمارے لیے ریفرنس کتاب کی ہے، ریفرنس بکس کی ہے، اور ایک تاریخی کتاب ہے. جہاں ہم ٹائن بی کی تاریخ پڑھتے ہوں، جہاں ہم جواہر لال نہرو کی تاریخ کی کتاب پڑھتے ہوں، یا آرنل کی تاریخ کی کتاب، یا ہجی ویلز کی کتاب پڑھتے ہوں تاریخ کی، اسی طرح تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. یہ کتابیں ہمارے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہیں، ان سے ہم ہدایت تلاش نہیں کرتے، ہم ان سے ہدایت اخذ نہیں کرتے. البتہ یہ کہ قرآن نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی تفصیلات تاریخ کی روشنی میں اگر تلاش کرنا ہو تو ان کتابوں میں ہم کو مل جاتی ہیں. تو یہ ایک بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ ان کتابوں سے ہم ہدایت نہیں حاصل کرتے، بلکہ ایز اے ریفرنس بک ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. تو کل یہ بات آئی تھی کہ ان کا فساد کیا تھا. مختلف انبیاء جو جنہیں کہا جاتا ہے کہ بیبلیکل پروفٹس، یعنی بنی اسرائیل کے اندر نہ بھیجے جانے والے انبیاء، وہ عام انبیاء نہیں تھے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا یسعیاہ، یرمیاہ، یہ سارے انبیاء اس طرح کے انبیاء تھے کہ جو صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے. اور بنی اسرائیل کا فساد اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ انبیاء کو خود برداشت کرنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں تھے، اور کئی انبیاء کے انہوں نے ملک بدر بھی کیا. ان کا جو پہلا گویا کہ ان کا فتنہ تھا، جو فساد تھا، جو پہلی ان کی شرارت تھی، وہ ساری شرارتیں کل آ گئی کہ ان کے بڑے لوگ، ان کے لیڈر گمراہ ہو چکے، رشوت عام ہو گیا تھا، زنا عام ہو گیا تھا، ان کی عورتیں ناچتی اور چھرکتی تھی، اور فلاں اور فلاں، ان کے جو سارے جرائم اور ان کی جو گویا کہ غلطیاں ہیں اس کا کل تفصیلی ذکر آ گیا ہے. اب مزید یہ ہے کہ فلسطین، جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسایا اور اسے بڑے حد تک جو ہے عروج عطا کیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کی قوم کے اندر دنیا پروری، دنیا پرستی کا گویا کہ ان کی بیماری لگ گئی اور دنیا پرست ہو گئی یہ قوم. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو گویا کہ مملکت ملی تھی وہ بہت وسیع عریض مملکت ملی تھی، اور دنیا کی ساری نعمتیں مل چکی تھیں. اس وجہ سے یہودی لوگ گویا کہ اس وقت دنیا پرست ہو چکے تھے، پھر آپسی تفرق کا شکار ہو چکے تھے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے 100 سال کے اندر اندر آپسی لڑائیاں اتنی ہوئی کہ فلسطین کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ لیا. ایک حصے کا نام ہو گیا یہودیہ، ریاست یہودیہ، اور ایک کا نام ہو گیا ریاست اسرائیل. ہمارے لیے دونوں ایک لفظ ہے، اسرائیل اور یہود، لیکن اس زمانے میں انہوں نے 2 سلطنتیں قائم کر لی، ایک نارتھ میں، شمال میں ریاست یہودیہ، اور ساؤتھ میں جو ہے ریاست اسرائیل. یہ جب 2 ریاستیں قائم ہو گئیں تو دونوں ریاستوں کے اندر بھی بگاڑ آیا. پہلے یہ کہ ریاست اسرائیل جس کا کیپٹل سامریہ تھا، ان کے اندر شرک گھسایا. وہاں کے بادشاہ اور حکمران مشرک خواتین سے انہوں نے شادیاں کی. اس کی تفصیلات میں لیے موقع نہیں ہے اس میں تفصیل میں جانے کا. اور یہ سب چیز آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ملک امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے لیڈر، جو بڑے بڑے حکمران، دنیا کے مختلف حصوں میں جن کے ہاتھ میں حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، ان کا کردار اور ان کا کردار میں کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے، ان کا کردار بھی وہی، ان کا کردار بھی، دونوں کے اندر بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. تو یہ حکمران جو نبی پر ایمان رکھنے والے، تورات پر ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، توحید پرست تھے، انہوں نے مشرک خواتین سے شادیاں کی، اس زمانے کی مشرک خواتین، فلسطین کی، اردن کی جو خواتین مشرک خواتین تھیں، اور ان کا جو شرک تھا وہ پورے ہائر سوسائٹی کے اندر گھس آیا تھا. اور اس کے بعد مختلف انبیاء، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیسع، یہ دونوں انبیاء کا نام قرآن میں ملتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور نبی کا نام ملتا ہے، آموس نبی، جو بیبلیکل پروفیٹ ہیں، جو تورات اور انجیل میں ان کا نام ملتا ہے. یہ انبیاء پائے در پہ گویا کہ 50-100 سال کے وقفے میں یہ انبیاء آئے، اور انہوں نے ریاست اسرائیل کے یہودیوں کو نصیحت کی، تلقین کی، سدھر جانے کی، سمجھ جانے کی. اس کا بادشاہ جس نے مشرک خاتون سے شادی کر رکھا تھا، اس نے حکم دیا کہ یہ نبی بڑا پاکباز بنتا ہے، بڑی نصیحتیں کرتا ہے، اس کو ملک بدر کرو، نکال باہر کیا. آموس نبی کو گویا کہ شہر کے باہر کر دیا. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری وارننگ تھی، حضرت آموس نبی کو نکالا جانا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی ریاست پر عذاب بھیجا. وہ عذاب یہ تھا کہ آشوریوں کی شکل میں، گویا کہ قوم جو بستی تھی نارتھ میں، وہ آشوریوں کی قوم نے غلبہ، مطلب یہ کہ دھاوا بولا اور زبردست جنگ بھی. اور اس کے بعد جب گھسے یا اس کے اندر ریاست اسرائیل کے اندر جب گھسے، تو ساری ریاست کے اندر انہوں نے تہلکہ مچا دی. یہ جو قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ تھا، اس پہلے وعدے کا وقت آ لگا عذاب دینے کا، تو اس وقت ہم نے کیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے بہت ہی مضبوط اور قوی ہیکل انسانوں کو ان کے اوپر بھیج دیا. ظالم اور جبروت قسم کے حکمرانوں کو ہم نے اسرائیل کی ریاست پر بھیجا، اور اسرائیل کی ریاست پر آشوری آئے، حملہ کیا اور ساری ریاست کے اندر تہلکہ مچایا، لوٹ کھسوٹ کیا، ظلم کیا، کشت و خون کیا، اور بری طرح سے خون کی ندیاں بہائی، اور کئی ہزاروں اسرائیل کو انہوں نے قتل کیا. اور پھر اس کے بعد کئی ہزار، 27,000 کا مطلب تعداد اس کی ملتی ہے کہ 27,000 اسرائیلیوں کو ملک بدر کیا. اور اس کے بعد یہ مشرکوں کے ہاتھ میں یہ ریاست چلی گئی، اور یہودیوں کے ہاتھ سے یہ ریاست نکل گئی. جو اوپر کا حصہ تھا ریاست یہودیہ، ریاست اسرائیل جسے کہتے ہیں ناردرن پارٹ میں، وہ ریاست گویا کہ مکمل مشرکوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور وہاں بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی مارے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلوں کو شہر سے نکالا گیا، اور غیر قوموں کو لا کر اس فلسطین کے اندر بسایا گیا. یہ پہلا وعدہ تھا. اور اسی وعدے کا ایک دوسرا حصہ جو سدرن پارٹ میں، اوپر کے حصے میں اسرائیل کی ریاست تھی، نیچے کے حصے میں یہودیہ ریاست تھی، دونوں یہودی ہی تھے، نام الگ الگ تھا، اسرائیلی ریاست اور ریاست یہودیہ. ریاست یہودیہ کے باشندے تھوڑے سے بہتر تھے، لیکن ان کا بھی جب مزاج بگڑا، ان کے اندر بھی جب غلطیاں آئی، ان کے لیڈر اور ان کے رہنما بھی جب بگڑنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جن کو بھیجا، وہ بیبولونین کنگڈم جسے ہم نے پڑھا تھا تاریخ میں، بابل کے حکمرانوں کو بھیجا. نبکت نظر ہم نے پڑھا تھا، اور اردو میں بخت نظر کہا جاتا ہے. وہ حملہ کیا اور یروشلم کے اندر گھسا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی، بری طرح سے مارا، اور لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلیوں کو تہ تیخ کیا، اور وہاں کا جو سب سے مقدس، وہاں کی جو مسجد تھی بیت المقدس، اسے مسمار کر دیا، اور پھر اسرائیلی خاندانوں کو گویا کہ گھروں کو اکھاڑا، اور بری طرح سے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. تو اس طرح سے دو بادشاہوں نے، آشوریوں کے بادشاہ نے اور بابل کے بادشاہ نے، دو بادشاہوں نے فلسطین کی ریاست پر حملہ کیا، اور بری طرح سے یہودیوں کو مارا پیٹا، کشت و خون کیا، اور گویا کہ ان کا کچومر نکالا، اور اس کے بعد دنیا کے اندر ان کو تتر بتر کر دیا، ان کی ریاست ان کے ہاتھ سے نکل گئی. وہ ریاست جسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، وہ ریاست حضرت داؤد نے بسایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسایا تھا، ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں جہاں وہ غالب تھے مغلوب کر دیا، محکوم کر دیا. ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آنن فانن نہیں ہوئی. یہ جو آیا کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام 900 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 900 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ جو عذاب آیا 550 میں، تقریباً 350 سال کا وقفہ ہے کہ عروج کے ملنے کے بعد زوال کے آتے آتے 350 سال. قوموں کے لیے یہ کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، فرد کے لیے زیادہ وقت ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے لیے 400 سال 300 سال بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن قوموں کی کو ان کی سزا دینے کے لیے، ان کے کیے اور کرتوت کو بھگتنے کے لیے 350 سال کوئی بڑا دور نہیں ہے. تو اس طرح سے عروج کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زوال عطا کیا، ان کی سرزمین میں ان کو مغلوب کر دیا اور ان کی سرزمین سے ان کو اکھاڑ پھینکا. یہود اب یہود کی ریاست نہیں رہی، ان کو تتر بتر کر دیا گیا. دنیا کے مختلف حصوں میں خانہ بدوشی کی وہ زندگی بسر کرنے لگے. یہ گویا کہ پہلا عذاب تھا. یہ وہ عذاب ہے جبکہ دنیا میں تمکن عطا کرنے کے بعد، دنیا میں غلبہ عطا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مغلوب کر دے، کسی قوم کو محکوم کر دے، کسی قوم کو مجبور اور معذور کر دے، تو یہ بہت بڑا عذاب ہے. ظالم حکمرانوں کا بھیجنا یہ پہلا عذاب تھا. اس کے بعد فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیکم وامددناکم باموال وبنین. یہ دور گزرا، عذاب کا دور گزرا. پھر اس کے بعد اسرائیل کے اندر اچھے لوگ پیدا ہوئے، یہودیوں کے اندر اچھے لوگ پیدا ہوئے، دعوتی کام شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عروج اور ترقی عطا کی. اعمال کی بنیاد پر گویا کہ یہاں فیصلے ہوتے ہیں، افراد کے فیصلے آخرت کے دن، لیکن قوموں کے فیصلے اسی دنیا میں. اگر قوم اچھے اعمال کا اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عروج عطا کرتے ہیں، اور اگر قوم اور قوم کے سرداران اور لیڈران اگر غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو عذاب دیتا ہے، دلیل کرتا ہے. اب یہودی ریاست کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے، اور خاص کر حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر ان کو مبعوث کیا، اور حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے بلا کی صلاحیتیں، ذہانت عطا کی تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں، روایتوں میں، کہ حضرت عزیر علیہ السلام یادداشت کے ایسے زبردست پکے تھے کہ اپنی ہی یادداشت سے انہیں پوری تورات کو انہوں نے مرتب کیا. پانچ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کہے جاتے ہیں اس کو انہوں نے مرتب کیا. یہودیوں کے اندر انہوں نے اکثر نو دین کی روح پھونکی، توحید پرست بنایا ان کو، مشرق قوموں سے جو ان کا تال میل تھا اس شرک کو دور کیا، اور جن جن یہودیوں نے مشرق لڑکیوں سے شادی کر رکھی تھی ان سب سے طلاق دلوایا. حضرت عزیر علیہ السلام نے بہت زبردست گویا کہ تجدیدی کارنامہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ترقی عطا کی، یہودیوں کو پھر عروج عطا کیا، پھر غلبہ عطا کیا. اور یہ جو بابل کے لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا فلسطین پر، زمانے کی رفتار کے نتیجے میں بابل کے لوگوں کو زوال آیا اور وہ ختم ہو گئے، اور ایرانی بادشاہ ان پر غالب آ گیا. ایرانی بادشاہ نے بابل کے بادشاہ کو ہرایا، نفقت نظر کی ٹیم کو ہرا دیا، تو ایرانی بادشاہوں کا غلبہ ہوا. تو ایرانی بادشاہوں نے یہ اعلان کیا کہ یہودیوں کو اب واپس فلسطین واپس لوٹانے کی اجازت ہے، یہودیوں کو اپنی گری ہوئی مسجد بیت المقدس کو پھر سے تعمیر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. گویا کہ ایران کے بادشاہ کی کرم فرمائی ہوئی، تو یہودیوں کو پھر سے مجتمع ہونے کا موقع ملا. اور اسی میں حضرت عزیر علیہ السلام آئے، اور حضرت عزیر جب آئے تو ایرانی بادشاہ نے حضرت عزیر کو فلسطین کا چیف جسٹس تقرر کیا، اور کہا کہ تمہاری جو مذہبی کتاب ہے اس کتاب کے مطابق تم لوگوں کے فیصلے کرو. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ جو پوسٹ ملنا تھا اس کے نتیجے میں انہوں نے پوری یہودی قوم کو اسرن و مرتب کیا، اور ان کو گویا کہ ان کی اصلاح کی، ان کو ریجنویٹ کیا. پھر اس کے بعد جلا وطن جو یہودی تھے جو بکھر گئے تھے ان سب کو لا لا کے جمع کیا، ایک کے بعد ایک کے بعد لوگ آ کر جمع ہونے لگے. پھر اس کے بعد ایرانی بادشاہوں کے بعد یونانی بادشاہوں نے حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اندر سے کچھ ایسے علماء پیدا کیے، کچھ ایسے مسلمین پیدا کیے، ایک زبردست تحریک اٹھی مکابی تحریک کے نام سے. اس تحریک نے دشمنوں کو ہرایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ عطا کیا. اس مکابی تحریک کے نتیجے میں یہودیوں کے ہاتھ میں پھر فلسطین آ گیا، اور پھر فلسطین کے اندر دینی ریاست قائم ہو گئی. یہ اچھا دور تھا. یہ کب تھا؟ 450 میں مارے گئے. یہ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قریب قریب کا واقعہ ہے. 100 سال پہلے پھر ان کو عروج نصیب ہوا، یعنی 350 سال زوال کے لگے، پھر چڑھنے کے لیے پھر 450 سال لگے، لگ بھگ 350 سال ہی لگے چڑھنے کے لیے، پھر عروج نصیب ہوا. یہ گویا کہ دوسرا دور تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیک رویہ اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، میرا کچھ فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر تم نیک رویہ اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وان اساتم فلاح، اور اگر تم برا رویہ اختیار کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہے. اس کے بعد فائدہ جا وعد الآخرتی، پھر جب دوسرا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو لیسو وجوہکم ولیدخل المسجد کما دخلوہ، جب دوسرا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو بھیجا تم پر جو تمہارے شہر کے اندر گھس گئے، تمہاری مسجدوں کے اندر گھس گئے، اور پھر اتنی زبردست تباہی مچائی جس طرح سے پہلی مرتبہ انہوں نے تباہی مچائی تھی، تو اس طرح سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہ دوسرا فساد ہے. یہ دوسرا فساد کب آیا؟ اس کا بھی علماء نے لکھا ہے تفصیل سے کہ جو مکابی تحریک اٹھی اور جو دینی ریاست قائم، پھر اس کے اندر زوال آنے لگا. وقت کے ساتھ ساتھ گویا کہ علماء بھی ختم ہو گئے، اس تحریک کے لوگ بھی ختم ہو گئے، اور ان کے اندر زوال آنے لگا. پھر آپس میں پھوٹ پڑ گیا. پھر رومی بادشاہوں نے فتح کیا فلسطین کو. رومی بادشاہوں نے جب فتح کیا، امریکہ کا طریقہ ہے کہ امریکہ برٹش کا جو طریقہ تھا، انہیں انگریزوں نے جب ہندوستان فتح کیا اور دیگر ممالک کو قبضہ کیا تو انگریز خود یہاں حکومت کرتا تھا. انگریز کا یہ طریقہ تھا کہ جن جن ممالک کو انہوں نے قبضہ کیا وہاں براہ راست انہوں نے حکومت کی. لیکن امریکہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ براہ راست حکومت نہیں کرتا. جورڈان پر، ملک شام پر، ملک عراق پر، مصر پر، تونیشا پر، جتنے ممالک ہیں ان سب میں امریکہ کا راج چلتا ہے، لیکن امریکہ براہ راست حکمرانی نہیں کرتا بلکہ اسی قوم سے پٹھوں کو اٹھاتا ہے، اس کے چیلے اور چمچوں کو اٹھاتا ہے اور ان کو تقرر کر دیتا ہے اور ان کے ذریعے سے ساری حکمرانی اور سارے احکام نافذ کرتا ہے۔ یہ امریکہ کا اسٹائل ہے، یہ اسٹائل امریکہ کا نیا نہیں ہے بلکہ یہ اسٹائل ہے اصل میں رومن امپائر کا، کہ رومیوں نے جب پھر فتح کیا فلسطین کو تو فلسطین پر گویا کہ ڈائریکٹ حکمرانی کرنے کی بجائے یہودیوں کے ایسے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جو نام کے تو یہودی تھے لیکن اصلا یہودی نہیں تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے دیندار قسم کے یہودی نہیں تھے، ایسے یہودیوں کو انہوں نے منتخب کر کے ان کے سر کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ نام نہاد یہودی حکمران آئے تو ان کے اندر جو خرابیاں آئی اس کی بھی تفصیلات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے مذہبی پیشوا تین لوگ ہوں گے، وجعل منہم القردۃ والقناظیرۃ وعبد الطاغوت، وہ لوگ جن کی قوموں کے اندر اللہ نے سور اور بندر بنا دیے اور جو طاغوت کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ قردت اور قناظیر، بندر اور سور بنائے جانے کا ایک تو مفہوم ہماری سمجھ میں وہ آتا ہے کہ ہفتے کے دن بزنس نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس وعدے کو توڑ کر، اس میثاق کو توڑ کر جب ہفتے کے دن انہوں نے بزنس کرنا شروع کیا اور اس کا احترام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیے۔ ایک تو یہ بھی بات ملتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اور جانور میں دیکھیے، کوئی دو پیر کا جانور، کوئی چار پیر کا جانور، یہی تو ہو سکتا ہے حیوان ہونے کے ناطے، جاندار ہونے کے ناطے۔ انسان اور جانور کو جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کا اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے، وہ روحانی ارتقاء ہے، وہ خدا پر ایمان، حقیقتوں کو پہچاننا، انفورس انسین پر بلیو کرنا ہے نا، تو یہ جو الٹیمیٹ ٹروتھ اور ریالٹی ہے اس کا اعتراف کر لینا، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ اگر کوئی اس چیز کو نہ مانے عقل رکھتے ہوئے بھی، وہ بھی جانور کے برابر ہے، جانور کی صفت ہے اس کے اندر بھی، اور بالخصوص جانوروں کی صفت میں بھی۔ دو بدترین جانوروں کا نام لیا گیا، بندر اور سور۔ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ انسان ہوں گے، پرفیومز کا استعمال کرتے ہوں گے، خوبصورت پاؤڈر اور فلاں استعمال کرتے ہوں گے، لیکن جو باطن نگاہ رکھتے ہیں، جو اندرونی نگاہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ جانتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر تو انسان ہے لیکن اپنے عمل کے لحاظ سے یہ بندر اور سور سے کسی بھی درجے میں بلند نہیں ہے، ایک انچ بھی سور اور بندر سے بلند نہیں ہے، اپنے اعمال کے لحاظ سے یہ بندر اور سور کے برابر ہے۔ ایک تو یہ مفہوم بھی نکلتا ہے اور ایک ظاہری مفہوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر بندر اور سور پیدا کر دیے۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، سواء السبیل تو اس دن گفتگو ہو چکی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سرشت کے اعتبار سے بھی بگڑ چکے اور منزل مقصود کو بھی یہ گمراہ کر چکے، سوا سبیل کو یہ کھو چکے۔ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ ان یہودیوں کی بات بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جبکہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب نکلتے ہیں تو یہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آئے تب بھی یہ ایمان کے بغیر آئے، جب تمہارے پاس سے نکل چکے تب بھی یہ ایمان سے نکل چکے تھے، نہ آتے وقت ان کا ایمان تھا نہ جاتے وقت ان کا ایمان تھا، یہ کفر کے ساتھ آئے اور کفر کے ساتھ لوٹ چکے۔ اس پر تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ میں ہو چکی، جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے کہ جہاں منافقین کا اور بالخصوص یہود کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ وہ یہود ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سیدھے سیدھے طور پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں گے، ہم بھی تو رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی تو کتاب کو مانتے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لایا جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان اس وقت قائم رہے گا جبکہ لوگوں کو اپنے اپنے مطابق ایمان لانے کی اجازت دی جائے، کسی کو کافر نہ ٹھہرایا جائے، یہ شرط تو لگاتے تھے، ہم بے وقوف نہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ لوگ کیا اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ ان میں کی اکثریت ایسی ہے، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، ان کی بڑی اکثریت یہود و نصارہ کی ایسی ہے جو گناہ کے معاملے میں اور عدوان کے معاملے میں، ایک تو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو توڑتے ہیں، بندوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو توڑتے ہیں، سرکشی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور وَأَقْلِهِمُ السُّوت، اور یہ حرام خور ہیں۔ کل بھی اس پر تین چار مرتبہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے اور آج بھی لفظ استعمال کیا کہ یہودیوں کی خصلت بتائی گئی، ان کی صفت بتائی گئی کہ یہ حرام خور ہیں، حرام کے پروردہ ہیں، حرام ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ اور اللہ نے جو بات صحیح کہی کہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی ان کا معاملہ تھا اور آج بھی یہی ہے کہ یہ حرام ہی پر پلتے ہیں، ان کا سارا جسم، ان کا سارا کاروبار، ان کا سارا نظام حرام پر ہے۔ اکلہم السحت۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت۔ علماء کی ذمہ داری بتائی گئی، یہ ہر قوم کے علماء کے لیے ذمہ داری ہے. یہود کے علماء پر بھی یہ ذمہ داری تھی, عیسائیوں کے علماء پر بھی یہ ذمہ داری ہے, امت مسلمہ کے علماء کی بھی یہ ذمہ داری آتی ہے. اس قرآن کی آیت کے روح کے نتیجے میں فرمایا گیا کہ ان کے ربانیون کو, ان کے علماء کو, ان کے فقہا کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو حرام کھانے سے روکتے نہیں. اس کے پس منظر میں اس آیت کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ ہمارے مسلم علماء نے لکھا ہے کہ یہ یہود کے علماء اپنی قوم کے لوگوں کو حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے تھے, اس لیے کہ یہ خود رشوت خور تھے. اور کل اس پر گفتگو ہو گئی کہ یہ قرآن مطلب تورات کو بیچتے تھے, تورات کی آیات کو بیچتے تھے. ایسا نہیں کہ تورات کی آیات کو کٹ کر کے پیسوں کی بس بیچتے تھے, بلکہ اس احکامات کو ایسے توڑ موڑ کر پیش کیا کرتے تھے جس سے یہ اپنی دنیاوی فائدے بٹورتے تھے, دنیا لوٹتے اور سمیٹتے تھے. یہ وہ رشوت خور تھے جو زنا اور قتل کے سزاؤں میں بھی تحریف کر کے آسان سزا تجویز کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں رشوت دیا کرتے تھے. قرآن پوچھتا ہے اے یہ ان علماء کو کیا ہو گیا, ربانیوں کو, فقہا کو, علماء یہود کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنی قوم کے لوگوں کو حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے. لبی سماکانو یسنون, کتنا ہی برا کرتو تھے, کیا برا کارنامہ زندگی ہے جو یہ تیار کر رہے ہیں, کتنی بری عمارت ہے زندگی کی جو یہ کھڑی کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے پھر ان کا ایک اور الزام, ان کی اور شرارت فرمایا گیا, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہ یہود کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے گئے ہیں. اس کا دو مفہوم علماء نے بیان کیا ہے, مفسرین نے بیان کیا. ایک تو مفہوم یہ ہے کہ وہ جو آیتیں جب اللہ نے نازل کی, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن دے. مومنوں کو بھارا گیا, جنگ کے اوقات میں کہا گیا کہ کون اللہ کو قرض حسن دے گا, تو یہ یہود و نصارہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے تھے کہ لو بھائی دیکھو مسلمانوں کا خدا فقیر ہو چکا, مسلمانوں کے خدا کی تھیلی خالی ہو چکی, اب مسلمانوں سے وہ قرض مانگ رہا ہے. اب معلوم ہوا کہ بندے امیر ہیں اور خدا تعالیٰ فقیر ہے. نانو اغنیاؤ کے کہا ہم غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے, اللہ فقیر, یہ سورہ آل عمران میں گفتگو ہو چکی. تو ایک تو کتنی بدترین بات اور کیسی ذلیل بات ہے جو خدا کے کتاب کو رکھنے والی قوم ہے, یہ خدا کی کتاب کو رکھنے والی قوم یہ کہتی ہے یہ قوم کہ اللہ تعالیٰ غریب ہے, فقیر ہے اور بندوں سے بھیک مانگتا ہے. نمبر ایک تو یہ بھی مفسر نے لکھا. دوسرا مفہوم یہ بھی لکھا کہ جب اللہ نے ان پر ذلت, مسکنت, پستی طاری کر دی, لعنت ان پر ٹھہرا دی اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے, تب وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو چکا, اب اس کے رحمت کے خزانے خالی ہو چکے اور ہماری قوم پر رحمت برسانے کے لیے اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا, اس کی تھیلی میں, اس کی جھولی میں غضب لعنت کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہ گیا, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ غریب ہو چکا, اس کے رحمت کا دریا خشک ہو چکا, اب وہ کہاں سے ہم پر رحمتیں لوٹا سکے گا. یہ اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سخت ناراضی کے ساتھ کہتا ہے کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, پھٹکار ہے ان پر اس طرح کی کرتوتوں اور اخوال کی وجہ سے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کتنی بری بات ہے اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, ينفق كيف يشاء. فرمایا کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اللہ تعالیٰ جو کلام میں آیتیں نازل کرتا ہے قرآن مجید میں, جیسی جیسی آیتیں نازل ہو رہی تھیں, ان آیتوں کے نزول کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا, ان کا ایمان بجھتا جاتا تھا, جو کچھ بھی رہا سرا تھا ایمان تھا اس میں مزید کمی ہوتی تھی اور گمراہیوں میں اضافہ ہوتا تھا, اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ان کا اضافہ نہیں ہو رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب کی وجہ سے ان کے درمیان اللہ نے عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دی. والقینا بینہم العداوت والبغضاء, یہود اور نصارہ کے درمیان بھی اور خود نصارہ کی قوم کے آپس کے اندر بھی اللہ نے بغض اور عداوت قیامت تک کے لیے ڈال دیا. تاریخ شاہد ہے کہ سوائے 50-60 سال کی جو سابقہ تاریخ ہے, اس کے علاوہ سابقہ تقریباً 2,500 سال سے یہود اور نصارہ کے درمیان زبردست کشمکش ہے, ایک دوسرے کے زبردست دشمن رہے ہیں وہ. اور اسی وجہ سے یہود نے چونکہ اپنے ذہن میں حضرت مسیح کو قتل کیا تھا, تو عیسائی اور یہودی ہمیشہ ان کے درمیان دشمنی رہی ہے. قرآن بتاتا ہے, جتاتا ہے, تاریخ بتاتی ہے, تاریخ شاہد ہے. لیکن ادھر جو 50-60 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے, یہ بھی کوئی پائیدار بنیاد نہیں ان کی دوستی کی, یہ سب دوستی کھوکھلے بنیادوں پر ہے اور عین ممکن ہے کہ کبھی بھی یہ دوستی ختم ہو سکتی ہے. تو اللہ نے ان کے درمیان بغض اور عداوت ڈال دیا اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے, کلما اوقدوا نارا لحربی, کہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں. یہ اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے اور آج تک ان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکائی جائے. اور وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جنگ بدر, جنگ احد,
جنگ حنین، یہ تمام جنگ کفار و مشرکین نے لڑے تھے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو جن لوگوں نے اکسایا یہ یہود ہی تھے. یہود جا کر اکساتے تھے، ابو سفیان کو اکساتے تھے، ابو جہل کو اکساتے تھے، تو تمام جنگوں میں ان کا بڑا کردار اور رول تھا. ایک تو وہ پرانی بات، اور آج کی دنیا میں بھی، خواہ وہ ایران اور عراق کے درمیان کی جنگ ہو، خواہ وہ عراق اور کویت کے درمیان کی جنگ ہو، خواہ وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی تقسیم کا معاملہ ہو، دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کے اندر تصادم پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری ہم یہود پر ہی تھوپتے ہیں. ایک طرف تو ان کی عیاری ہے، تو دوسری طرف ہماری سادگی بھی ہے. علامہ اقبال نے جیسے کہا تھا کہ ان کی عیاری تھے پر ہماری سادگی تھے، ایک طرف تو ہماری سادگی، ہماری بے وقوفی، ہماری غلطیاں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف ہر ہر جنگ کے پیچھے، عراق اور ایران کے درمیان، عراق اور کویت کے درمیان، بنگلہ دیش اور پاکستان کی تقسیم کے درمیان، یا افغانستان کے اندر جو اس وقت گروپ کلیشز چلتے ہیں، ہر جگہ ان کی سازشیں چلتی ہیں، ان کی ریشہ دوانیاں چلتی ہیں. کہا کہ یہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہارے درمیان جنگ کی آگ بھڑکاتے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کو بجھانے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ تم بھی سیدھا راستے پر چلو، تب اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کو بجھائے گا، ورنہ تم خود بھی اس پر تیل ڈالنے کا کام کرو تو پھر آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ اس آگ کو بجھائے. اس کے بعد وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور ان کی ساری کوشش یہ ہوگی کہ زمین کو فساد سے بھر دیا جائے. خدا گواہ ہے، خدا کی آیت گواہ ہے کہ واقعی ان لوگوں نے آج کی دنیا کو فساد سے بھر دیا ہے. فساد سے مراد یہ جو ہندو مسلم کلیشز ہیں اسی کا معنی نہیں ہے، قرآن اور عربی کے الفاظ میں فساد سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر جب باطل کا نظام چھا جاتا ہے تو زندگی کے ہر ہر گوشے میں بدامنی پھیل جاتی ہے، توازن بگڑ جاتا ہے، بیلنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس بیلنس کے ڈسٹرب ہو جانے کا نام فساد ہے، اور زندگی کے کسی گوشے کے اندر آپ بیلنس نہیں دیکھتے. تو جن کی یہ کوشش ہے وہ سونا بلر کی فسادا، یہ ہمیشہ زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کریں گے. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تخوی کی رویش اختیار کرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناہم جنات النعیم، ہاں اگر یہ ایمان لاتے، تخوی کی رویش اختیار کرتے، تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے اور انہیں جنات میں داخل کرتے. کتاب دعوت ہے، صرف سرزنش نہیں کرتا، بیچ بیچ میں انہیں واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے بتاتا ہے. پھر قرآن مجید کی اب آیتیں جو آ رہے ہیں، یہ بہت اہم آیتیں کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لا تلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصد وکثیر منہم ساء ما یعملون. ایک یہ آیت، آیت نمبر 66، اور پھر آیت نمبر 68 جس میں فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یہ دو آیتیں بتاتی ہیں کہ دیکھو اب تم پستی میں جا پہنچے، زوال زدہ امت ہو، اللہ کا غضب تم پر ہے، اللہ کی پھٹکار تم پر ہے، ملعون ہو چکے، اب تمہیں اٹھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے. مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ یہود کے لیے ہے، اور امت مسلمہ کے لیے بھی اس آیت کو اگر آئینے کی حیثیت سے سامنے رکھا جائے تو ان کا چہرہ بھی اس میں نظر آئے گا کہ جب جب یہ امت پستی کی طرف جائے گی، زوال کی طرف جائے گی، اس کو زوال سے اوپر اٹھنے کا ایک ہی ذریعہ طریقہ بتایا گیا، ایک حل، ایک سلوشن پیش کیا گیا. وہ یہ ہے کہ اگر ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر یہ اہل کتاب تورات کو اور انجیل کو قائم کرتے، اقاموا التوراۃ قائم کرنا، اگر یہ قائم کرتے تو یہ دیکھتے وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ اللہ نے ہدایت نازل کی، یعنی قرآن، قرآن، تورات اور انجیل، اگر اس کو یہ قائم کر دیتے تو پھر یہ دیکھتے کہ اوپر سے بھی آسمان سے رزق ٹپک پڑتا اور نیچے سے بھی رزق ابل پڑتا، دونوں طرف سے رزق کی برسات ہونے لگتی، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں خوشحالی پیدا کر دیتا، دنیا کو امن و امان سے بھر دیتا، اگر یہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، قرآن کو قائم کرتے. اب ہم نے جو بات بتائی، پھر اس کی طرف پلٹ کر دیکھ لیجئے، کتابیں ہوئے ہدایت ہونے کے نتیجے میں تین باتیں آتی ہیں، کتاب تلاوت، کتاب دعوت، کتاب اقامت. یہ کتابیں آئی ہیں دنیا میں اس کو قائم کرنے کے لیے. کتاب اقامت، یعنی اقامت قرآن کا مطلب کیا ہے، اقامت تورات کا مطلب کیا ہے، اقامت انجیل کا مطلب کیا، اقامت دین کا مطلب کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے معاملات کو اس سے قائم کر دینا. یہ بہت سیدھا سادہ مفہوم ہے. یہ کتاب تورات بھی لے لیجئے، یہ قرآن کو بھی لے لیجئے، اس کتاب کا تعلق زندگی سے قائم کر دینا. اب ہمارا جو تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے، زکات سے اس قرآن کا تعلق ہے ہماری زندگی میں، اس ہماری زندگی میں شادی بیاہ سے اس کا تعلق ہے، طلاق اور خلا سے اس کا تعلق ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی جو اتنا والیومینس کتاب ہے، اتنا بلکی کتاب ہے، اس کتاب کے 90% صفحات اور 90% اس کا والیوم، ہماری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس تعلق کو قائم کرنے کا نام اقامت دین ہے، اقامت قرآن ہے، اقامت تورات ہے، اقامت انجیل ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کو قرآن سے ربط پیدا کر دیا جائے، اس کا جوڑ پیدا کر دیا جائے. مثلا باطل طریقے سے مال آپس میں ایک دوسرے سے نہ کھاؤ. دنیا کا پورا نظام اس وقت ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کا نظام ہے. پورا اسٹاک ایکسچینج کا مارکیٹ، اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور زیادہ بہتر فائنانشیل ایکسپرٹس ہمارے جانتے ہیں کہ یہ پورا جو نظام ہے، اس نظام کی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے. اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ کیا کہیے کہ صرف تشکیق کی بنیاد پر اس کی کوئی ریالٹیز نہیں ہوتے. جیسے ہم نے بتایا کہ کولگیٹ پام اولیو ہے، اس کی انڈسٹری ویسے ہی چلتی ہے، اس کا پروڈکشن کل بھی اتنا ہی تھا، آج بھی اتنا ہے، آئندہ کل بھی اتنا ہی ہوگا. لیکن جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایکسچینج جو گراف اوپر چڑھتا اور اترتا ہے، یہ سب اسپیکولیشن کی بنیاد پر. اسپیکولیشن جو کہا جاتا ہے کہ صرف اس میں اندازے ہوتے ہیں اور اندازوں کی بنیاد پر اچانک کوئی مارکیٹ چڑھتا ہے، اچانک مارکیٹ گرتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی مفت اسلامک ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے باطل طریقے سے مال کھایا جاتا ہے. پھر رشوت، اس ہندوستان کے اندر، ساری دنیا کے اندر رشوت کرپشن اتنا عام ہے. زندگی کا جو معاملہ اس قرآن سے، تورات سے، انجیل سے قائم کر دیا جائے. قرآن نے جو کہا کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے، اپلائی کر دیجئے. کہیں دنیا میں باطل طریقے سے کھانے کا نظام بند ہو جائے، کسی کو ایک پیسہ حرام طریقے سے کھانا بند کر دیا جائے، تو گویا ہم کہیں گے کہ قرآن کی اس آیت کا تعلق انسانی زندگی سے قائم ہو چکا. رشوت دنیا بھر میں عام ہے. دنیا میں ایسا کوئی نظام پیدا کر دیجیے آپ کہ جس سے رشوت بند ہو جائے، تو ہم کہیں گے کہ قرآن کی اس آیت کا تعلق قائم ہو گیا زندگی کے معاملات سے، تو گویا کہ دونوں کے درمیان ہو گیا. اس ہندوستان کے اندر، دنیا کے اندر ہر جگہ قتل عام ہے اور قاتل کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا. آپ قرآن کی اس آیت کو زندگی سے جوڑ دیجئے، قائم کر دیجئے. کوئی ایک شخص ہندوستان کے اندر اگر مارا جائے تو اگلے ہی صبح اس کو قتل کیا جائے. یہ نہیں کہ ایک پرائم منسٹر کا بھی قتل ہوتا ہے تو آٹھ آٹھ دس دس سال کے بعد اس کے مجرموں کو مارا جائے، یہ نہیں. بلکہ تعلق ایسا قائم کر دیا جائے قرآن کی آیتوں کا. قرآن کی آیت مطالبہ کرتی ہے کہ قاتل کی سزا قتل ہے، تو اگلے دن اس کی سزا نافذ ہو جائے، تو کہیں گے کہ یہ قرآن قائم ہو چکا. یہ فرمایا گیا کہ تورات کو قائم کرنے کا مطلب، تورات میں جتنی باتیں بیان کی گئیں وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، وہ صرف کتابوں میں بند کر کے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی سے اس کا رابطہ پیدا کر دیجئے، زندگی میں اسے امپلیمنٹ کر دیجئے، اپلائی کر دیجئے. اور اپلائیڈ تورات چاہیے، اپلائیڈ قرآن چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف تقدس کی کتاب چاہیے، بلکہ اس کتاب کو اپلائی کر دیجئے، اس کتاب کو امپلیمنٹ کر دیجئے، اس کتاب کو ظاہر کر دیجئے دنیا پر، تو کہا جائے گا کہ یہ کتاب قائم ہو گئی. تو قرآن نے کہا کہ اس ذلت سے، اس پستی سے، اس خواری سے نکلنے کا ایک راستہ ہم اہل کتاب کے سامنے رکھتے ہیں. کاش، ولو انا، کاش کتنا بہتر ہوتا کہ وہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اور اس کتاب کو قائم کرتے جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن کو. علماء نے لکھا ہے کتاب کو، یعنی قرآن مجید کو قائم کرنے کا مطلب، قرآن مجید تورات اور انجیل کی اچھی اچھی باتوں کو مینٹین کرتا ہے، جو باتیں تحریف ہو چکی اس کو منسوخ کرتا ہے. گویا قرآن کو قائم کرنے میں تورات بھی قائم ہو گئی، انجیل بھی قائم ہو گیا. قرآن ہی احکامات کو دنیا میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تورات بھی امپلیمنٹ ہو گیا، انجیل بھی امپلیمنٹ ہو گیا. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس قوم کو پستی سے نکالنے کے لیے ہم طریقہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہ اقام التورات والانجیل، تورات اور انجیل کو قائم کریں تو اوپر سے بھی رزق ابلے گا اور نیچے سے بھی رزق ابلے گا. اور پھر یہ ایک طریقہ بتایا. اس کے بعد فرمایا منہم امت مقصد، ہاں ان میں کچھ لوگ ہیں جو اس پر عمل کر سکتے ہیں. وکثیر منہم سا ما یعملون، اور ان کی ایک بڑی تعداد اکثریت ہے جو سخت بدعمل ہیں. بدعمل لوگوں کی بڑی اکثریت ہے، ان میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے، ایک گروپ ہے جو اس کام کو آمادہ ہو سکتا ہے اس کام کے لیے. فرمایا کہ اب اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا، یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو باتیں نازل کی اب پہنچا دو لوگوں کے سامنے. تورات اور انجیل کی جو اچھی آیتیں، جو باقی رہنے والی باتیں ہیں، وہ قرآن میں نازل ہو چکی، لہٰذا لوگوں تک پہنچا دو. اور اگر تم نے اس کام میں کوئی کوتاہی کی تو گویا کہ تم نے رسالت کا کارنامہ انجام نہیں دیا. یہ اللہ کے رسول کی سرزنش نہیں ہے، بلکہ اہل کتاب کی طرف رخ کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول کو کچھ دو کے معاملے پر جھکا نہیں سکتے، بلکہ رسول اپنے مشن میں پورا اترے گا، اور رسول کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس تک آیتیں پہنچائی گئی ہیں وہ دنیا کے سامنے پہنچا دے. اور پھر وہی یہود کو خطاب کر کے کہا گیا کہ دیکھو تمہاری کوئی اب بنیاد نہیں ہے، تم خامخواہ ظاہر نہ کرو کہ تم اہل کتاب ہو. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری بنیاد ڈہ گئی ہے، تمہاری بنیاد تم خود نے کھود کر رکھ دی ہے، اب تمہارا کوئی فاؤنڈیشن نہیں، تمہارا کوئی بیس نہیں. خامخواہ تم کیوں یزام کرتے ہو کہ اہل کتاب ہو، تمہاری بنیاد ڈہ گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس کتاب کو نافذ نہیں کیا، تم نے کتاب کو، تورات کو اور انجیل کو قائم نہیں کیا. قرآن مجید پھر وہی بات ان کو وہاں ریپیٹ کر کے بتاتا ہے. تو یہ سب باتیں عرض کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے پاس یہودی ہونا یا نصارہ ہونا یا مسلمان ہونا یا صابئی ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے عمل ضروری ہے۔ تو فرمایا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم چونکہ یہود ہو اس لیے تمہاری مغفرت ہو جائے گی نہیں، چونکہ تم عیسائی ہو اس لیے تمہاری مغفرت ہو جائے گی نہیں، چونکہ تم مسلم ہو اس لیے تمہاری مغفرت ہو جائے گی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مغفرت اس لیے ان کی ہوگی جو اللہ پر روز آخر پر ایمان لائیں اور عمل صالح جو اختیار کریں گے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوف سے نکالے گا اور ان کو دنیا میں بھی زندگی کا سکون عطا کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں جنت عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، جب جب رسول ان کے درمیان آتا تھا تو رسول کی تعلیمات جب ان کی خواہشات نفس کے خلاف ملتی تو وہ رسولوں کا کی تکذیب کرتے، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، ایک تو وہ اپنے انبیاء کی تکذیب کیا کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے ہی کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير، اس آیت میں ایک تاریخ بیان دی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، نبیوں کو جھٹلانے سے اور نبیوں کو قتل کرنے سے ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ دنیا میں انہیں کوئی پکڑے گا نہیں، کوئی فساد رونما نہیں ہوگا، کوئی فتنہ رونما نہیں ہوگا، یہ اندھے بہرے بن کر زندگی بسر کرتے تھے۔ پھر جب یہ اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ بھی اپنی رحمتوں کی ان کی طرف پلٹ کر لے آیا، پھر جب یہ مکر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہمیشہ کے لیے غضب نازل کر دی۔ تو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ ملتا ہے، ایک بار یہ اندھے بہرے ہوئے اللہ نے انہیں پنشمنٹ دیا، اللہ کی طرف یہ پلٹ کر آئے، پھر اللہ نے جب یہ بگڑے تو پھر اللہ نے ایسے پنشمنٹ دیا کہ زندگی بھر کے لیے قیامت تک کے لیے ان پر غضب نازل ہو گیا۔ یہاں لکھا ہے سورہ وہ سبحان الذی اسرا پر جب پہنچیں گے 15 پارے پر، وہاں دیکھیں گے آپ آیت نمبر 5 اور 6 میں اس تاریخ کو اللہ نے بیان کیا، دو مرتبہ تم دنیا میں فتنہ برپا کرو گے، یہی بات ہے، دو مرتبہ تم دنیا میں عظیم فتنہ برپا کرو گے اور دو مرتبہ ہم تمہیں سخت ترین عذاب دیں گے۔ یہ دو مرتبہ کب ہوا؟ 4-5 قبل ہم نے گفتگو جو کی تھی وہاں سے پھر سے شروع کیجئے کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد 40 تک یہ قوم بیابان میں وادی سینا میں دشت فاران میں گھومتی رہی، 40 کے بعد اللہ نے ان کو فلسطین کا ملک عطا کیا، فلسطین ملک کو فتح کرنے میں حضرت یوشع بن نون کا ہاتھ تھا، یہ پیغمبر تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس ریاست کو قبضہ کیا تو اس کے کچھ حصوں پر قبضہ جمایا، وہ جو اس وقت اسرائیل ریاست تھی یا فلسطین ریاست تھی جس میں سیریا بھی کچھ تھا، جورڈن بھی کچھ تھا، اسرائیل کا بھی کچھ حصہ تھا، حجاز کا بھی کچھ حصہ تھا، اس پر مشتمل وہ فلسطین کی ریاست تھی، جب انہوں نے قبضہ کیا تو اس کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا اور کچھ حصوں پر یہ غالب آ نہیں سکے۔ اس زمانے میں زبردست مشرک قوم وہاں بستی تھی، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ قوم بہت ہی زبردست گنہگار تھی، انہوں نے سیکس کے خدا بنا رکھے تھے، یہ تصور تو ہندوستان کے بارے میں ہم سوچتے تو ہنستے ہیں، یہ اس قدیم ترین زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی برائیاں تھیں، مشرک تھے، کافر قوم تھی، اس کافر قوم کے درمیان یہ یہودی جا کر بسے، بسنے کے نتیجے میں ایک تو ان کے اندر شرک اور خرافات ان کے اندر گھس کر آ گئے، نمبر ایک، نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے قبائل جو کفار و مشرکین کے اس زمانے میں تھے انہوں نے اس پر حملہ کیا، یہود ریاست پر حملہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بھیجا، تالوت کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کا استحصال کیا اور پھر وہ ریاست قائم ہوئی اسرائیل کی ریاست۔ ان میں تین بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ایک تالوت، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام، تین بڑے بڑے یہ بادشاہ گزرے، بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے، ان کے جانے کے بعد آپس میں اس ملت کے اندر انتشار پیدا ہوا، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، پھر ان کی مملکت دو حصوں میں ٹوٹ گئی، ایک طرف تو اسرائیلی ریاست، ایک طرف یہودیہ ریاست، اسرائیلی ریاست مشرق کی طرف، یہودیہ ریاست مغرب کی طرف، دو ریاستوں میں یہ ملک بٹ گیا۔ بٹنے کے بعد اب جب یہ لوگ کفر میں شرک میں مبتلا ہو گئے، اسرائیل ریاست کا بادشاہ اس نے ایک مشرک عورت سے شادی کر لی، وہ مشرک عورت رقاصہ تھی، ڈانسر اور جو کچھ برے الفاظ ہو سکتے ہیں، طوائف تھی، اس سے اس نے شادی کی اور وہ طائف نے، وہ رقاصہ نے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارے نبی کا سر چاہیے، تو اس نے نبی کا سر قتل کر کے اس کے سامنے پیش کیا، حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کے لیے اٹھے تو حضرت الیاس علیہ السلام کو سخت سزا دی، جیل کے اندر ڈال دیا، پھر ان کو در بدر کر دیا، وہاں سے فلسطین کی ریاست سے نکالا، انبیاء کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، یرما نبی اسی میں آئے، بہت سے انبیاء کتابوں میں ملتا ہے ان کا نام، یہ قوم دونوں ریاستیں ہیں، اسرائیلی ریاست یہودی ریاست دونوں میں بٹنے کے بعد جب انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکرایا، انبیاء کو قتل کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست پنشمنٹ دیا. ایک تو 720 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 720 سال پہلے اسرائیلی ریاست پر بیبیلونین کنگڈم جو کچھ تھا، اس کنگڈم کے لوگوں نے، بابلون کے لوگوں نے، یعنی آشوریا جو کہتے ہیں، اس قوم کے لوگوں نے اینٹ سے اینٹ بجائے اسرائیلی ریاست کی، ایک ایک گلی میں گھسے، عمارتوں کو مسمار کرنے لگے، بری طرح سے مارا اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، ہزاروں کے یہودی قتل ہوئے، 27,000 یہودیوں کو غلام بنا کر رسی باندھ کر ہاتھوں اور پیر میں بابلون کو لے کر گئے، بابل کو لے کر واپس لے کر گئے. ایک تو بری طرح سے اللہ نے ان کو اس ریاست کو مارا، پھر ادھر ایک دوسری ریاست تھی، وہ دوسرا ریاست یہودیہ، اس ریاست کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. تو اس ریاست پر نبوکدنضر نے، اس پر بھی ہم نے غالباً 7ویں یا 8ویں میں پڑھا تھا، ہمارے چھوٹے طلبا کو یاد ہوگا، 7 یا 8 میں ہم نے یہ ہسٹری پڑھی تھی نبوکدنضر کی. تو اس نے اٹیک کیا، رومن امپائر تھی یہ، رومن امپائر سے زبردست اس نے اٹیک کیا، نہیں معاف کرنا، اس وقت رومن امپائر بعد میں قائم ہوئی تھی. تو نبوکدنضر کوئی وہ بادشاہ تھا، تو اس نے ایسی زبردست جنگ کی ان اسرائیلیوں کے ساتھ، بتایا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے اور اتنے ہی یہودی قیدی بنا کر لے جائے گئے. اس وقت بیت المقدس بھی مسمار کر دیا گیا، وہ جو بیت المقدس حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان نے بنایا تھا، اس کو مسمار کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، تتر بتر کر رکھ دیے گئے، اور یہودی وہاں سے بھاگے دم دبا کر، تو پوری دنیا میں پھیلے. ایک مرتبہ تو اللہ نے زبردست پنشمنٹ دیا، اور یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے. پھر یہ توبہ کرے تو اللہ نے جیسے کہا کہ ثم تاب اللہ علیہم، جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے بھی ان کی توبہ قبول کی، مزید انبیاء آتے رہے، پھر ان کو وہ اسرائیلی ریاست واپس ملی 700 سال بعد، 600-700 سال بعد. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں پھر یہ ریاست ملی ان کو. ریاست جب ملی تو پھر یہودیوں کی شرارتیں بڑھتی چلی گئیں، اور ان کی شرارتوں کا کلائمیکس اس وقت انتہا پر ان کی شرارتیں پہنچ گئیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انتہائی مبغوض قوم یہ بن چکی تھی، یہود قوم، اور رومن امپائر کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا، حالانکہ رومن امپائر اس وقت مشرکین کی حکومت تھی، مملکت تھی، ان کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا. اور پھر جب انہوں نے یہ سب کیا تو اس رومن امپائر کے ہی لوگوں نے، یعنی رومیوں نے، بری طرح سے مارا. کب مارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بری طرح سے یہودیوں کو مارا، اور اس وقت جب وہ تتر بتر ہوئے تو اس کے بعد 2000 سال تک وہ پھرتے رہے. اب یہ 1940-42 میں جو 47 میں غالباً وہ جمع ہوئے، تو 2000 سال کے بعد پھر وہ اسرائیلی ریاست کی طرف پلٹے. ایک طرف تو اللہ نے ان کو مارا، تو 700 سال کے بعد پھر وہ واپس آئے اسرائیل پر، پھر اللہ نے جب انہیں سزا دی، نہیں مارا، ان پر لعنت کی پھٹکار کیا، تو ایسے بکھرے کہ دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے، رشیا میں چلے گئے، پولینڈ میں چلے گئے، کہاں کہاں بکھر کر چلے گئے، جرمنی میں چلے گئے. پھر اس کے بعد 2000 سال کے بعد کھنچ کھنچ کر دنیا کے مختلف حصوں سے یہ اسرائیلی ریاست میں اب جمع ہو رہے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیوں ان کو جمع کر رہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مصلحت علماء بتاتے ہیں کہ مارنے کے لیے پھر آسانی ہوگی، تاکہ ایک جگہ جمع کیا جائے، مختلف جگہ اگر یہ پھر پولینڈ میں اور رشیا میں اور فلاں فلاں جگہ ہوں تو ان کی پٹائی مشکل ہوگی، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ جمع کر رہا ہے. ممکن ہے کوئی اور بار پھٹکار پڑے، ایک اور بار لعنت ہو، ایک اور بار بری طرح سے مارے جائیں، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو اب یہ جمع ہو رہے ہیں، ورنہ 2000 سال تک یہ بکھرے پڑے رہے. پھر یہودیوں کے بعد عیسائیوں کی بات آئی کہ لقد کفر الذین قالوا، چونکہ اہل کتاب سے گفتگو ہے تو ان کی شرارتیں بتائی گئیں، اب اہل کتاب میں عیسائیوں کی شرارتیں بتائی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا. انہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے بیٹے کہنے سے یہ بہت بڑا کفر ہے. میں یہ کتاب دا گاڈ دیٹ نیور واز، یہ احمد دیدار کا کتاب چاہے، انہوں نے موجودہ بائبل سے نکال کر بتایا ہے، بے انتہا کوٹیشن انہوں نے دیے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا ہیں، دوسری طرف ان کی خدا کے صفات انہوں نے بیان کیے، خدا کی پیدائش کا تذکرہ ان کی کتابوں میں، خدا کے خاندان کا تذکرہ ملتا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، خدا کے ختنے کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کب ختنہ کیا گیا، پھر حضرت مریم کی زچگی کا تذکرہ ملتا ہے اس میں، حضرت پھر ان کا خدا جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، اس کا ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتا تھا، وہ لا علمی کا اظہار کیسے کرتے تھے، ان کو بھوک کیسے لگتی تھی، غربت کی وجہ سے ان کا کیا حال تھا، جذبات میں وہ کیسے غالب مغلوب ہو جاتے تھے. اس طرح کے تمام انجیل ہی سے مختلف بائبل کے چیپٹر سے انہوں نے نکال کر بتایا کہ کیسی عجیب قوم ہوگی کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ ہے, مسیح کو خود خدا کہتے ہیں, اور دوسری طرف خدا کی یہ حالت کہ اس کی ختنہ بھی ہو, اس کا خاندان بھی ہو, اسے بھوک بھی لگے, اسے غصہ بھی آئے, وہ جذبات سے مغلوب بھی ہو, اسے سردی بھی لگے, شیطان کی اکساہٹ بھی اسے آئے. دا ڈیول دا ٹیمپٹڈ دا گاڈ, وہ بھی ایک چیپٹر انہیں بنایا اور وہ حوالہ دیا. تو مختلف حوالہ دے کر انہیں بتایا کہ دا گاڈ دیٹ نیور واز, وہ خدا جو کبھی تھا نہیں. تو خود ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا نہیں تھے, لیکن پھر بھی یہ ان کی بکواس ہے کہ اللہ مسیح کو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہیں. تو اللہ کی لعنت ہے ان پر بھی, اور بہت کفر یہ بکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر ہم نے جنت کو حرام کر دیا. فقط حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار, اور عذاب جہنم ہی ہے, آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. وما للظالمین من انصار, اور ایسے بدبختوں کے لیے, ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا قیامت کے دن. یہ ان کا کفر, یہ ان کی شرارتیں, یہ ان کی رشہ دوانیاں, یہ ان کا ظلم, یہ ان کا ستم, یہ سب بیان کیا گیا. اس کے بعد کل ہم چاہتے تھے کہ آج ہی وہ آیت بھی ختم ہو جائے, لیکن بات مکمل نہیں ہو سکی. کل وہ آیت آتی ہے جس میں فرمایا کہ مختلف انبیاء کی زبان سے بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت کی, اور موجودہ بائبل کے حوالے سے بھی بتایا جا سکتا ہے مختلف انبیاء جو اس قوم کے اندر آتے رہے, وہ تمام انبیاء نے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے لعنت کہا, پھٹکارا انہیں, ان کے برے کرتوتوں پر انہیں انتباہ کیا, انہیں وارن کیا. ان سب کے باوجود یہ قوم کبھی سدھر نہیں سکی. اس قوم کا واقعہ امت کو اس لیے سنایا جاتا ہے کہ بگڑ بگڑ کر کہیں تم بھی اتنے سخت نہ ہو جاؤ. اسی لیے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں. صرف ان کو سرزنش اور ڈانٹ نہیں ہے, بلکہ ان کے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کو بھی یہاں جو ہے تنبیہ کی گئی. وہ جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ بیٹی کو ڈانٹ کر بہو کو سبق دیا جاتا ہے, ہے نا, بیٹی کو گالی دیے جیسا رہتا, لیکن اصل میں وہ بہو کی طرف اشارہ تھا کہ ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہی معاملہ ہے کہ یہود کو اللہ نے خطاب کر کے ڈانٹا پھٹکارا, اور اسی کے پس منظر, اسی کی روشنی میں امت مسلمہ کو بھی ایک سبق ہے کہ بگڑتے بگڑتے اس حد تک نہ چلے جاؤ کہ مختلف نصیحت کرنے والے لوگ پیدا ہونے کے باوجود بھی تمہارے دل اگر سخت ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے. تو یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں. کل ہم ذرا کوٹیشنز کے ساتھ وہ بتائیں گے کہ مختلف انبیاء نے کیسے ان پر لعنت بھیجی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس میں جتنی سچی باتیں, اچھی باتیں, خیر کی باتیں, قرآن اور حدیث سے ماخوذ باتیں ہوں, وہ سب باتیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہنوں میں پیوست فرما دے, اور جو باتیں ہماری زبان سے غلط نکل گئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ذہنوں سے محو فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم, واجعله لنا نورا واماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا.